آج بھی کتنے ہی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر جدید دور کی ریاست کا معاشی نظام نہیں چل سکتا. کیا واقعی ایسا ہے؟ اسلام آباد کے ایک سیمینار میں سینیٹر پروفیسر خورشید احمد نے بلا سود مالیاتی نظام کا عملی خاکہ پیش کیا. پروفیسر خورشید احمد دور حاضر میں اسلامی معیشت پر کام کرنے والوں میں سر فہرست ہیں. پاکستانی معیشت کے اسرار و رموز سے بھی وہ خوب واقف ہیں. اس سوال کا جواب ان سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ سود کے مسئلے پر تازہ ترین صورتحال پر پاکستانی پس منظر میں ان کا استدلال سے بھرپور یہ ایمان افروز خطاب سما بسر آپ تک پہنچا رہا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. صدر سیمینار محترم قاضی حسین احمد صاحب، علماء گرامی قدر، معزز حاضرین، میں آج کے اس سیمینار کو اس حیثیت سے بڑا اہم واقعہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پہلی کوشش ہے عوام کو، پڑھے لکھے طبقے کو، صحافیوں کو، اہل علم کو سود کے مسئلے پر ذہنی حیثیت سے تیار کرنے اور جو تبدیلی اس ملک میں درکار ہے اس کے لیے فضا سازگار کر دیں گے. اور میں علماء کونسل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ پیش قدمی کی اور قوم کی رہنمائی کی. اور میری دلی خواہش ہے کہ ایسے سیمینار ملک کے گوشے گوشے میں منعقد ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سود کی لعنت جس میں ہم نہ صرف مبتلا ہیں بلکہ غلامی کی ان زنجیروں کو ہم نے زیور سمجھ لیا، ان سے کیسے نجات پائی جائے. اور اس کے لیے جس رائے عامہ کو مسخر کرنے کی ضرورت ہے وہ مسخر کی جا سکے. الحمدللہ جو تقاریر اب تک یہاں ہوئی ہیں علمی اور عملی دونوں اعتبار سے بڑی قیمتی اور بڑی بنیادی رہی. میں ان میں سے کسی نقطے کا اعادہ کرنے سے اعتراض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان نکات کو لوں جو ابھی تک زیر بحث نہیں آ سکے. لیکن آغاز کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ سود کی جو چار موٹی موٹی شکلیں، یعنی سادہ یا معمولی سود اور سود در سود، سمپل اینڈ کمپاؤنڈ انٹرسٹ، سودی قرضہ برائے نجی صرفہ کنزمپشن اور سودی قرضہ برائے پروڈکشن، معاشی پیداواری مقاصد کے لیے سود پر قرض کا حصول ہے. سودی قرضہ افراد کے ذریعے سے، خواہ ساہوکار ہو، اور سودی قرضہ انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، خواہ وہ بینک ہو یا کوئی دوسرا ادارہ. اور سودی کاروبار افراد کے درمیان، اور سودی معاملہ فرد اور حکومت یا حکومت اور حکومت کے درمیان. یہ چاروں شکلیں ربا کے تحت آتی ہیں. شریعت کی نگاہ میں چاروں حرام ہیں، اور جب تک ہم ان چاروں سے اپنی معاشی زندگی کو پاک نہیں کر لیتے، ہم ربا سے پاک معیشت قائم نہیں کر سکیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میری نگاہ میں فیڈرل شریعت کورٹ کے حالیہ فیصلے کی مختلف وجوہ سے اہمیت ہے، اور کبھی خدا نے موقع دیا تو خود اس پر میں الگ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے نے بالکل کھلے الفاظ میں ان چاروں شکلوں کے بارے میں سود کے حرام قطعی ہونے کے موقف کو پیش کیا ہے، اس کے لیے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور شاذ آرا اگر کہیں کسی نے کوئی پیش کی ہے تو وہ معتبر نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قوم کو معقول وارننگ مہلت بار بار مل چکی ہے، اور محض یہ مطالبہ کہ مزید ہمیں مہلت درکار ہے اس کے لیے کوئی قانونی اخلاقی معاشی جواز نہیں۔ 1956 کے دستور سے لے کر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں تک، اور پھر خود حکومت نے جو موقف اس سے پہلے اختیار کیا، وہ سب اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے تیاری نہیں کی، اگر بینکوں نے تیاری نہیں کی تو یہ ان کی غلطی ہے، یہ ہمارے نظام قانون کی غلطی نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے 7.5 مہینے کی مہلت دی ان تمام قوانین کے بارے میں جو ملک کی قوانین ہیں، یہ 22-24 قوانین جن پر سود کا نظام ہمارے یہاں مبنی ہے، ان سب کے بارے میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ ابتدان ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ عدالت کے سامنے حکومت نے جو موقف اختیار کیا وہ ایسا ہے کہ اس پر احتساب نہ کرنا میری نگاہ میں ایک دینی جرم ہوگا۔ حکومت نے یہ نہیں کہا عدالت سے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے سے سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ملکی معاملات سے ہماری فلا فلا مشکل ہے، بین الاقوامی معاملات سے ہمیں یہ الجھن درپیش ہے، ہم اس کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے اتنی مہلت درکار۔ اگر حکومت یہ موقع لے کر عدالت کے پاس جاتی تو عدالت ایک شرعی عدالت کی حیثیت سے شرعی دلائل کی بنیاد کے اوپر ان کی رہنمائی کرتی، انہوں نے بتاتی کہ آپ کو اتنا وقت درکار ہے اور یہ کام آپ اس طرح کر لیں، لیکن حکومت نے جو موقع اختیار کیا ہے وہ اتنا شرمناک ہے کہ دو چوٹی کے وکیل، اور دونوں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ہاں حکومت سود تو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن دراصل بینک کا سود ربا نہیں، اور پھر اس کے لیے ایسے بوجھے دلائل، ایسی کمزور شہادتیں، اور وہ بھی فرار کے بعد عدالت کا مطالبہ کرتی ہے کہ لاؤ دلیل، ڈاکومنٹس دو، ایک مہلت ملتی ہے، دوسری مہلت ملتی ہے، اور اس بعد جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک مجھول سے مصنف کی کتاب ہے جو چند سال پہلے آکسفورڈ شائع ہوئی ہے، اور اس میں وہ 7 حوالے ہیں جن پر کہ انہوں نے سارے اپنے موقف کو انحصار کیا، اور پھر اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پر اس گرفت کی ضرورت ہے کہ انہوں نے قوم کی غلط نمائندگی کی اس عدالت کے سامنے، اور یہ تشویشناک اس لیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور اس کے فیصلوں کے ساتھ حکومت کا یہ رویہ نیا نہیں، جتنے اہم فیصلے فیڈرل شریعت کورٹ نے کیے ہیں ان میں سے تقریباً 80% پر حکومت اپیل میں گئی. حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کا منشا کیا ہے, اور اگر شریعت کا حکم ثابت ہو گیا ہے تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کریں. انہوں نے فوراً سپریم کورٹ راستہ اختیار کی, اور پھر سپریم کورٹ نے جن چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے ان کے بارے میں بھی انہوں نے قانون کی تبدیلی میں یا آخری دن کا انحصار کیا ہے, یا آخری دن بھی وہ کام نہیں کیا, اور کچھ معاملات میں قانون کا وہ حصہ خود بخود قلم ہو گیا, اور کچھ معاملات کے اندر ایسا خلا پیدا ہوا جیسا کہ خصوصیت کے مسئلے کے اوپر کہ دو بار سپریم کورٹ کو حکومت کو وارننگ دینا پڑی کہ اگر اب بھی تم قانون نہیں بدلتے ہو تو پھر فلاں تاریخ سے یہ قانون ختم ہو جائے گا, خواہ اس سے مقدمات اس کے بعد لائے جا سکے یا نہ لائے جا سکے. تو یہ رویہ بڑا قابل گرفت ہے, یہ مسلمان حکومت کا رویہ نہیں ہے, اور عدالت نے اس کے اس غلط رویے کی طرف نشاندہی کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی یہ پہلو رہے. آئیے اب اصل مسئلے کی طرف. میں پچھلے 20 سال سے اس بات کو ہر پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی معیشت کا مزاج اور اس کی بنیاد اور سرمایہ دارانہ نظام یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں, اور سرمایہ دارانہ نظام میں قرض ایک نعمت سمجھا جاتا ہے, قرض ترقی کے لیے ایک زینہ سمجھا جاتا ہے, قرض فرد کے لیے بھی ایک پسندیدہ شے ہے, اور تجارت اور کاروبار اور صنعتی ترقی اور معاشی ترقی کے لیے بھی ایک ضروری چیز سمجھی جاتی ہے, اور پوری معیشت جو ہے وہ مبنی بر قرض معیشت ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ مغربی دنیا میں کوئی شہری ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو اپنے نجی ضروریات کے لیے بھی قرض پر منحصر زندگی نہ ہو. امریکہ میں تقریباً $1200 پر کیپیٹا انڈیبٹنس ہے کنزمپشن لونز کی, جس کے معنی یہ ہے کہ پہلی تاریخ کو اگر آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور آپ اونچے انکم بریکٹ میں ہیں تو بھی تقریباً 1/3 آپ کی جو اس مہینے کی آمدنی ہے وہ صرف قسطوں کو پے کرنے میں لگ جاتی ہے, اور پھر مہینے کے آخر تک نئے قرض آپ کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیٹ ریڈن لائف, اور یہی معاملہ معیشت کا ہے, جبکہ اسلام نے معیشت کا نقشہ پیش کیا ہے اس میں قرض ایک ناگزیر برائی اور غیر معمولی حالات میں ضرورت کی حد تک کچھ شرائط کے ساتھ لیا اور دیا جا سکتا ہے, لیکن نہ فرد کے لیے مطلوب ہے کہ اس کی زندگی قرض پر چلے, اور نہ معیشت کے لیے مطلوب ہے کہ وہ قرض پر اپنی دکان کو چمکائے. تو ہمارا جو اسٹائل ہے, ہمارا جو معیشت کا نقشہ اور پیٹرن اور فریم ورک ہے, وہ بنیادی طور پر اس سے مختلف ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صرف پیمنٹ کاری سے کام کریں گے, اور اگر ہم صرف قانونی طور پر چند جزوی اصلاحات کے ذریعے سے جو کھلی کھلی یا اپرنٹ تصادم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں. اس لیے ہماری منزل بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے معیشت کا ایک بالکل متبادل نقشہ ہے جس میں فرد اور معیشت دونوں کا اپنا منفرد مخصوص کردار ہے, اور وہ سود پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ اس کی ویلیوز بھی, اس کے انسٹیٹیوشنز بھی, اس کے انسٹرومنٹس بھی مختلف ہیں. اور یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ میری نگاہ میں اصلاحات کے لیے دو کم از کم مراحل کا ہونا ضروری ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں ہم قانونی اور فقہی اعتبار سے جو اپرنٹ, جو نمایاں اور ظاہر تصادم اور تناقض ہے اس کو ہم دور کریں, لیکن اس پر قانع ہو جانا اسلامی معیشت سے بے وفائی ہوگی. ہمیں اس کو صرف پہلے قدم کے طور پر استعمال کرنا ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم معیشت کی تنظیم نو ان متبادل اصولوں اور بنیادوں پر کریں جو ہمیں اسلام نے دیے, اور اس کے بغیر وہ منصفانہ نظام جس کا خواب امت مسلمہ نے دیکھا ہے اور جس کی نظیر ماضی میں دنیا کے سامنے وہ پیش کر چکا ہے, وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہونی چاہیے. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ سود کے نظام کی بہت سی خرابیاں اخلاقی, دینی, سماجی آپ کے سامنے مقرر نے رکھی اور مجھے ان سے پورا پورا اتفاق ہے, لیکن معاشیات کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات بھی آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خالص معاشی اعتبار سے بھی سود اور سود پر مبنی معیشت انسانیت کے لیے ایک لعنت, اور اس سے ایکسپلائٹیشن استحصال کا ایک ایسا نظام بنتا ہے جو ملک میں بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی نہ صرف انسانیت کی اصل تعمیری, تخلیقی, حقیقی صلاحیتوں کو چوس لیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے غلامی کی زنجیریں بھی ڈال دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سود کی بنیاد یہ چیز ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے معاشرے میں کہ اسے اپنی دولت پر ایک معلوم اور متعین ریٹرن ملے گا, جبکہ معاشی زندگی میں جو بھی رسک ہے, جو بھی خطرات اور امکانات ہیں, یہ طبقہ ان سے متاثر نہیں ہوگا. تو اس طرح دراصل خون چوسنے والی جونکوں کا ایک طبقہ ہے جو سود کے پر مبنی قرض کے نظام کے ساتھ وجود میں آتا ہے, اور پھر اس کی معاشی اور سیاسی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اسے یہ قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ ملک میں کل حقیقی سرمایہ جتنا ہے کریشن آف کریڈٹ کے ایک خاص عمل کے ذریعے اس سے آٹھ آٹھ, دس دس اور بارہ بارہ گنا زیادہ یہ قرضہ دے دیتا ہے, اور اس کے اوپر بھی اسی طرح اپنا متعین حق وصول کر لیتا ہے, اور پھر اس کام کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے بینک کا نظام وجود میں آیا جس کا اصل اثاثہ, میں سرمایہ نہیں کہہ رہا ہوں, اصل اثاثہ عام انسانوں کے ڈپازٹس جن کی تعداد ملینز میں ہوتی, اس پر کنٹرول چند ہاتھوں کا ہے اور ان سے استفادہ کرنے والے چند ہزار. پاکستان میں وہ افراد جنہوں نے ایک کروڑ یا زیادہ قرض لیے ہیں ان کی تعداد اب چار ہزار کے لگ بھگ ہے, اور ان بینکوں میں ڈپازٹ کرنے والے آپ کی آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی. اور اس طرح دراصل دولت کا ارتکاز, کنسنٹریشن چند ہاتھوں میں ہوتا چلا جاتا ہے, اور چونکہ قرض کے دینے کا اصول بھی یہ ہے کہ جس کے پاس فائنانشیل کولیٹرل, مالی ضمانت دینے کا اختیار ہے, اس کو قرضہ ملے گا. بینکر یہ نہیں دیکھتا کہ فی الحقیقت یہ پروجیکٹ نفع آور ہے یا نہیں, مفید ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے وہ سود دے سکتا ہے یا نہیں, اور اگر اس سے یہ ضمانت مل جائے, اور یہ میں آپ سے آئیڈیل حالات بتا رہا ہوں, ہمارے ملک میں تو یہ بھی نہیں, آئیڈیل حالات میں بھی اگر اس کے پاس صرف فائنانشیل کولیٹرل ہے تو اس کو قرض ملتا ہے. تو اس طرح دولت مند مزید دولت مند ہوتا چلا جاتا ہے, اور ملک میں تقسیم دولت نہ مساوی اور نہ انصاف کی بنیادوں کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جسے ہم معاشی ترقی کہتے ہیں بظاہر وہ بڑے خوشائن چیز ہے کہ پیداوار بھی بڑھ رہی ہے, جی این پی بڑھ رہا ہے, لیکن اگر فی الحقیقت آپ کا مالیاتی پھیلاؤ تو بڑھ رہا ہے لیکن حقیقی ایسٹس نہیں بڑھ رہی, تو پھر ان کے درمیان ایک ایسا خلا واقع ہو جاتا ہے جو ایک موقع پر پھٹ جاتا ہے, اور یہی وہ سچویشن جس سے کہ پوری معیشت کریپس پہ چلی جاتی ہے. اور یہ صرف کمزور یا ترقی پذیر ممالک کے لیے نہیں, بڑے سے بڑے اور مضبوط سے مضبوط ممالک جو ہیں وہ یہ چیزوں دوچار ہوتے ہیں. اور پھر اس نظام میں یہ فریم ورک موجود ہے کہ جو جتنا چالاک, جتنا دھوکے باز, جتنا دوسروں کو شیشے میں اتارنے والا ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب رہے گا. اگر آپ نے پچھلے دو مہینے سے مغربی اخبارات پڑھے ہیں تو رابرٹ میکسویل کے ذکر سے بھرے پڑے. لیکن رابرٹ میکسویل کیا تھا؟ ایک یہودی جو پولینڈ سے لٹ پٹ کر کے آیا, لیکن اسی بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے عام لوگوں کے سرمایے سے اس نے کئی بلین پاؤنڈز کا پوری انسان نقصان پہنچایا. اور جب یہ غبارہ پھٹا تو اس سے ساری گندگی نکل آئی, اور بینکس بھی اور عام ڈپازیٹرز بھی, عام شیئر ہولڈرز بھی اب کسے افسوس بن رہے ہیں. میکسویل کوئی ایک فرد نہیں, وہ نمائندہ ہے اس نظام کا. ابھی اس سے چند مہینے پہلے امریکہ کی ایک بہت بڑی فائنانشیل کارپوریشن ایس ایف ایل 112 بلین ڈالر کا فراڈ اسی طریقے سے انہوں نے کیا. یہ روز بھر رہا ہے, یہ اس نظام کا حصہ ہے. تو میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سود پر مبنی قرضوں کا نظام, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے معاشی ترقی حاصل ہو رہی ہے, لیکن دراصل یہ ایکسپلائٹیشن کا ظلم کا ایک نظام. اور پھر جب یہ قرضے بین الاقوامی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کیا حالت ہے. آج تیسری دنیا کے ممالک 1.3 ٹریلین 1 ٹریلین 1000 بلین کے برابر ہوتا ہے, اور 1 بلین 1000 ملین کے برابر ہوتا ہے. یہ اس وقت قرض کی پوزیشن ہے. تقریباً 126 بلین ڈالر سالانہ صرف سود ادا ہو رہا ہے. اور اگر پچھلے صرف 20 سال میں 1970 اور 1990 کے آزاد شمار کا آپ موازنہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اس میں صرف سود جس طرح سے پے کیا جا رہا ہے اس میں 80 گنا 80 ٹائم کا اضافہ ہوا ہے. یہ 2.4 بلین 1970 میں تھا اور آج یہ 126 بلین میں پہنچ چکا ہے. اس طرح دراصل آج کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز غریب ممالک جو ہیں یہ امیر ممالک کو فیڈ کر رہی ہیں, ریئل ریسورس ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کو, اور اس کا اہم ذریعہ یہی سود. اور بھی شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ صرف ہمارے پر یہ مصیبت ہے, دنیا کے جو امیر ترین ملک کہا جاتا ہے وہ بھی اسی مصیبت میں مبتلا. اس وقت امریکہ کا ڈومیسٹک لون 3 ٹریلین ڈالر ہے, اور اس وقت امریکہ باقی ساری دنیا کا 1.2 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے. اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا ملک مقروض ہے تو وہ برازیل اور میکسیکو نہیں جن کا ذکر آپ روزانہ سنتے ہیں, یہ تو 200 اور 180 بلین کے چکر میں امریکہ جو ہے وہ 1.2 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے. تو اس طرح دنیا کے وسائل سے یہ چند ممالک اور یہ چند افراد اور ادارے جو سارا کا سارا نفع اٹھا رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، اور ہم ظلم کی اس چکی کے اندر پس رہے ہیں. اس سے نکلے بغیر آزادی کا کوئی راستہ نہیں. سیاسی آزادی جو ہم نے سمجھی ہے کہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے، یہ بڑی ڈسپٹیو. حقیقی آزادی بھی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم معاشی طور پر، فکری طور پر، تہذیبی طور پر سیلف ریلائنٹ ہوں گے، جب ہم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکیں گے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ قرض کے اسٹریپ سے نہ نکلیں. ضمن یہ بھی کہہ دوں کہ پاکستان نے گزشتہ 30-35 سال میں جو قرضے لیے، 1970 میں ہم $3 بلین کے مقروض تھے، آج ہم $18 بلین کے نیٹ مقروض ہیں. اور یہ اس وقت ہے جبکہ ہم 18 بلین سے زیادہ پچھلے 30 سال میں ادا کر چکے. یہ ٹوٹل نہیں ہے، یہ لائبلٹی نیٹ لائبلٹی. تو یہ کیفیت ہے اس نظام کی. تو اس نظام سے نکلنا ہماری ایمان کا تقاضا ہے، اور اس نظام سے نکلنا ہماری آزادی کے لیے ضروری ہے. اس نظام سے نکلنا استحصال سے پاک معیشت کے قیام کے لیے ضروری ہے. اور اگر امت مسلمہ کو آج کے دور میں ایک نیا معاشی اور سیاسی اور اخلاقی اور نظریاتی کردار ادا کرنا ہے، تو پھر وہ مغربی اقوام کے اوپر اس طرح قرضوں میں ڈیپینڈنٹ ہو کر کے نہیں کر سکتی. اور اب تو عالم یہ ہے کہ جو آپ کے امیر ترین ممالک ہیں، جو آئل رچ ممالک ہیں، وہ سب میں مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں. الجیریا جس کے پاس تیل کی دولت ہے، آج 30-32 بلین کے مقروض ہے. سعودی عرب اور کویت ماشاءاللہ گلف وار کے نتیجے میں یہ بھی اب مقروضوں کی فہرست میں شامل ہو گئے. تو یہ کرائسس ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے، اور ہمیں مسلمان کے ذہن سے سوچنا اور راستہ نکالنا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ نکالنے کے بعد بھی جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ بلو پرنٹ دو، اول سے یہ مطالبہ غلط ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈیٹیل بلو پرنٹ پہلے بنے ہوں اور قوموں نے اقدام بعد میں کیا. اصول، ویلیوز اور وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جن کے ذریعے سے تبدیلی لائی جاتی ہے، کام کیا جاتا ہے، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ عمل کا ذریعہ ہے جس سے کہ تفصیلی بلو پرنٹ جو ہے بنتے ہیں. فرانس کا انقلاب کیا تھا؟ 3 نعرے. لیکن اس کے بعد سارا ڈیموکریٹک پروسیس جو بنا، بل آف رائٹس آیا، وہ سب دراصل اس اہم سیاسی اقدام کے بعد عمل کے نتیجے میں روڈ بنا اور آج تک ایوالو کر رہا ہے. مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کیا دیا تھا؟ کوئی بلو پرنٹ نہیں، کوئی پروگرام نہیں. داس کے بٹار کے 3 جلدیں پڑھ لیجئے، آپ کو اس میں پلاننگ کے بارے میں کوئی بحث نہیں ملے گی جو اس کے بعد روس کی سب سے اہم انسٹرومنٹ بنا سوشلزم پر عمل درآمد کرنے کا. جس وقت روس میں انقلاب آ گیا 1917 میں، اس وقت کوئی بلو پرنٹ ان کے پاس نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 3 سال کے بعد ان کو نیو اکنامک پالیسی لانا پڑی. گوس پلان یعنی پلان بنانے والا ادارہ 1930 میں قائم ہوا ہے، اور پہلا پلان جو ہے وہ 1928 میں وجود میں آیا، انقلاب کے 11 سال کے بعد. تو یہ مطالبہ جو ہے یہ ایک ناروا مطالبہ ہے، اور اصل خرابی جہاں ہے وہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے، وہ اعتماد کی کمی، وہ ایمان کی کمی، وہ ویژن کی کمی، وہ اپنے اوپر اعتماد اور ان تخلیقی صلاحیتوں کے نہ ہونے یا ان کا شعور نہ ہونے کی وجہ کہ ہم نقالی کے لیے دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی کریٹو اقدام کرنے کے لیے کسی ہمت نہیں کرتے. اصل کمی یہاں پر ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھوں گا اور میں یہ بات کہوں گا کہ پچھلے 50-60 سال میں جو کام ہوا ہے
visit tusky.org.